سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. درود به محمد وعلى آله. حضرات محترم، دعا کرتے ہیں پہلے کہ جس نے اس فرش اعظم کو بچھانے میں اپنا کوئی بھی کردار ادا کیا، اللہ خداوند عالم اس کو دنیا آخرت میں سعادت عطا فرمائے. جس نے بھی اس مجلس اور مجالس میں تعاون کیا، خدا انشاءاللہ ہم سب کی دنیا آخرت کی حاجات کو پورا فرمائے، سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. جو بچہ آپ نے سنا ہوگا، ابھی عباس ٹاؤن کے نزدیک کہیں ندی کا دیوار گر گئی تھی اور ایک بچہ دوسرے بچوں کو، گھر والوں کو بچانے میں بہہ گیا تھا، اور اس کی لاش کچھ گھنٹوں بعد ملی. حسن عباس نوجوان بچہ تھا، 17-18 سال کا. دعا کریں کہ خدا مند عالم اس بچے کے گھر والوں کو سب عنایت فرمائے، اور اس بچے کو انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمائے، جس نے اپنی ایک ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کی اور اس راہ میں اس کی جان گئی. ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کریں کہ ہمارے وہ نوجوان جو بے گناہ اسیر ہیں، خدا مند عالم ان کو جلد از جلد رہائی نصیب فرمائے انشاءاللہ، اور ان کے گھر والوں کو اپنے بچوں کے دیدار سے مسرت عطا فرمائے انشاءاللہ. اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیے. عزیزوں، عشق عباد اللہ حسین راہ نجات، محبت امام حسین راہ نجات کے عنوان سے آج ہماری نبی اور آخری محفل اور مجلس ہے. خدا مند عالم نے توفیق عطا کی کچھ نکات اور مطالب کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. انشاءاللہ مومنین ان مطالب کو ذہن میں رکھیں گے اور ہمارے لیے بھی دعا کریں گے کہ خدا ہمیں بھی عشق عباد اللہ حسین زندہ رکھے اور اسی عشق میں موت عطا فرمائے. اس دنیا و آخرت میں ہمارا سہارا، ہماری امید امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. عزیز و سعادت مندی کا راستہ، سعادت کا راستہ وہی نجات کا راستہ ہے. جو سعادت مند ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا. جنت کو خدا مند عالم نے اس زندگی کے بعد کے جو مراحل ہیں، ظاہر ہے ہماری زندگی ایک محدود عرصے کے لیے ہے، اور اس زندگی کے بعد ہمیں اور آپ کو منتقل ہو جانا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں کسی مرنے والے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا. انتقال یعنی وہ یہاں سے منتقل ہو گئے. منتقل انتقالی کا معاملہ جیسے پل کی مثال دی جاتی ہے، آپ پل کے ایک طرف سے اپنی گاڑی کو چڑھاتے ہیں، خود چڑھتے ہیں اور دوسری طرف اتر جاتے ہیں. پل کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال دینا، آپ کا منتقل کرنا. اس انتقال کے اندر انسان اس یعنی حقیقت یہ ہے کہ پھر مرتا نہیں ہے، موجود رہتا ہے لیکن ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ اسی چیز کو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خطبے میں جو اپنے اصحاب کے ساتھ آخر میں بیان کیا، جو آج کی رات ہے شب عاشور کی رات، اس میں امام نے یہی کہا تھا کہ فم الموت الا ان ترا، اے میرے اصحاب جب تم میرے اوپر جان دینے پر آمادہ ہو گئے ہو، میں چراغ بجھا چکا ہوں، تم جانے پہ تیار نہیں ہو، تو پھر اب اس بات کو بھی جان لو کہ موت تو فقط ایک پل ہے، اس موت کے ذریعے سے تم اس عالم میں فانی سے عالم باقی کی طرف جاؤ گے، اس عالم مادہ سے عالم معنی کی طرف چلے جاؤ گے۔ اس دنیا کے اندر اب اپنے الفاظ میں بیان کروں کہ یہ دنیا وہ ہے کہ جس میں تم کبھی کبھی اگر زندہ بھی رہو گے تو مثال کے طور پہ زندگی بڑھ بھی جائے گی، ہم اور تم بہرحال ممالک الگ الگ حصوں میں رہیں گے، لیکن اس دنیا میں اگر جاؤ گے تو ہمیشہ حسین کے ساتھ رہو گے، ہمیشہ کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ بس عزیزوں، یہ جو دنیا کی حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو کہا گیا کہ یہ دنیا ایک وقت تک ہے، اس کا انجام تمہیں دیکھنا ہے۔ اس کا انجام کیا ہے؟ خدا نے بہت سادہ الفاظ میں قرآن میں بیان کر دیا، اچھا انجام ہوگا تو جنت میں جاؤ گے، برا انجام ہوگا تو جہنم میں جاؤ گے۔ اس عنوان سے ہم نے کہا کہ راہ نجات کیا ہے؟ امام حسین کا راستہ، چونکہ امام حسین کے راستے پر چلتے ہوئے ہی خداوند عالم نے جنت کی ضمانت دی ہے، لیکن راستے پر چلتے ہوئے۔ بس عزیزوں، آج کی رات شب عاشور کی رات ہے، جو بہت حساس رات ہے، بہت اہم رات ہے۔ شب عاشور شب گریہ ہے، شب عاشور شب عزا ہے، شب عاشور اپنے امام کی یاد میں رہنے کی رات ہے۔ ہمارے یہاں روایات میں بیان کیا کہ آج کی رات کو سونے نہ دیا جائے، بچوں کو جگایا جائے، بچے جاگیں، اسی لیے کہا گیا کہ محرم کو دوپہر کو تھوڑا سا سلا دو بچوں کو تاکہ رات کو جاگ سکیں۔ رات کو جاگ کر کیا کریں؟ رات کو جاگ کر اس کربلا کو یاد رکھیں، سن 61 ہجری میں جو کچھ ہوا اس منظر کو یاد کریں، اس وقت کو یاد کریں، اور اس کے بعد اپنے آپ کے لیے فیصلہ کریں۔ کیا فیصلہ کرنا ہے؟ کہ جب اس رات کا سورج طلوع ہوا تھا، امام حسین علیہ السلام نے رات کو چراغ بجھا دیا تھا، بجھانے کے بعد اپنے اصحاب سے کہا تھا تم میں سے جس کو جانا ہو چلا جائے، کیونکہ اس دشمن کو صرف مجھ سے سبق آیا، میرے علاوہ اس کا کوئی دشمن نہیں ہے، لہٰذا تم اگر چلے جاؤ گے تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا اور میں بھی تم سے راضی ہوں۔ چراغ امام نے بجھا دیا، لیکن امام کے اصحاب نے وہی چراغ اپنے نور ولایت سے روشن کر دیا۔ کہا مولا یہ معاملہ ایسا ہے کہ یہ دل سے نکل نہیں سکتا، یہ خدا نے آپ کی محبت دل میں ڈال کر بھیجی ہے، یہ محبت کا سفر اس طرح اختتام پذیر نہیں ہوگا، حسین اب ہمیں جانے کے لیے نہ کہیے۔ پھر وہ افراد کے جملے ہیں جو آج کی رات کے جملے ہیں، کیا جملے ہیں؟ کسی نے کھڑے ہو کر کہا اے ابا عبداللہ حسین، خدا 70 زندگیاں بھی عطا کر دے، 70 مرتبہ زندہ کیا جاؤں، 70 مرتبہ مار دیا جاؤں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاؤں، 70 مرتبہ راکھ بنا کر ہوا میں اڑا دیا جاؤں، تب بھی آپ کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یعنی اس جملے کے اندر خود ہی پیغام ہے، پیغام دینے والا خود بتا رہا ہے کہ امامت کے اوپر ایک مرتبہ زندگی فدا کرنا امامت کا حق ادا کرنا نہیں ہے۔ خدا جب بھی زندہ کرے گا میں امام پر فدا ہوں گا، خدا جب بھی زندہ کرے گا میں امام کی خاطر اپنی جان دوں گا۔ عزیز و بس، اس عنوان سے آج کی رات شب عاشور شب شعور ہے، شعور کی رات ہے، فکر کی رات ہے، غور کی رات ہے، امام حسین کے اوپر مصائب پر رونے کی رات ہے، امام حسین السلام کے اوپر مصائب لانے والوں کے کردار کو سمجھنے کی رات ہے، اپنے فیصلے کرنے کی رات ہے، اپنا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ جو سورج طلوب ہوگا صبح عاشور کا، یہاں پر پھر وہ روایت اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہ کل یوم عاشورا و کل ارض کروا، ہر روز روز عاشورا ہے، ہر زمین زمین کروا۔ تمہیں بھی کربلا کے اصحاب کی طرح فیصلہ کرنا ہے کہ جب سورج طلوع ہوا تھا صبح کا، جب 10 محرم کا سورج طلوع ہوا تھا، اب میدان کربلا میں فقط دو فوجیں تھیں کہ جن کے نام اول سے چلے آ رہے تھے، حق اور باطل، قابیل اور حابیل کے زمانے سے، ایک حق تھا ایک باطل تھا، ایک حق تھا ایک باطل تھا، نمرود شداد اور ابراہیم، ایک حق ایک باطل، موسیٰ و فرعون، ایک حق ایک باطل، رسول اللہ ابو جہل، ایک حق ایک باطل۔ کربلا کے اندر آ کر بھی یہی تو جبے تھے، حق اور باطل، لیکن اس کے بعد کربلا کے بعد ان حق اور باطل کے جبھوں کو، ان کو ایک اسٹیمپ لگ گئی، باطل قیامت تک کے لیے یزیدیت قرار پائی، حق قیامت تک کے لیے حسینیت قرار پائی۔ اسی لیے اس کے بعد سے نعرہ لگتا ہے جہاں کہیں بھی حق کی بات ہوتی ہے حسینیت زندہ باد کی بات کی جاتی ہے، باطل جہاں پہ ہوتا ہے اس کو یزیدیت مرد آباد کہا جاتا ہے۔ فیصلہ کرنا ہے انسان نے عزیزوں کہ یہ جو صبح عاشور کا سورج طلوع ہوگا جو کل کی صبح ہوگی، یعنی اپنے آپ کو میں ہمیشہ شب عاشور جب مجلس پڑھتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں اپنے محترم سننے والوں کو اس فضا میں کچھ حد تک لے کے جاؤں۔ کوشش میری ہوتی ہے کہ تھوڑا سا شب عاشور کے منظر میں اگر لائٹیں کم ہوں تو اچھا ہوتا ہے، انسان کو سوچنے کا موقع ملتا ہے، اگر ممکن ہو کر دیجیے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم اسی میں جاری رکھیں گے۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو پہنچائیے، امام حسین علیہ السلام کا خیمہ ہے، آپ خیمے میں اگر موجود ہیں تو امام کا اس وقت کیا عمل ہے، امام کیا کر رہے ہیں؟ امام چراغ بجا رہے ہیں، امام چراغ بجا کر اپنے ان اصحاب سے کہہ رہے ہیں، ان اصحاب کے ساتھ آپ سے بھی کہہ رہے ہیں تم چلے جاؤ، امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں جاؤ چلے جاؤ، تم میں سے کسی کی حسین کو ویسے ضرورت نہیں ہے، حسین اچھا بھیج کیوں رہے تاکہ تمہاری جان بچے، امام حسین اس لیے کہہ رہے ہیں۔ لیکن اصحاب کربلا نے کیا کیا، ہم وہاں پر ہوتے تو کیا کرتے، ہم ان شاء اللہ وہی کرتے جو اصحاب کربلا نے کیا، کہ مولا ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، بس سورج جو صبح کا طلوع ہوگا یہ پیغام ہے، جو کل صبح سورج طلوع ہوگا اس کو اس کربلا سے الگ مت سمجھیے، حق اور باطل تو زمین کے اوپر ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اسی حق کی نمائندگی آپ کے اور ہمارے آخری امام نے آ کر کرنی ہے۔ وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، جو سورہ اسراء کی آیت نمبر 81 ہے، اس آیت کا حقیقی مصداق امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب فتح مکہ کے وقت رسول اللہ نے بتوں کو گرا دیا تھا، مولا متقیان کے ساتھ جا کے کعبے کے بتوں کو گرا دیا تھا، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، لیکن اس آیت کو امام عصر کے لیے بھی بیان کیا جاتا ہے، اور اس کا حقیقی مصداق وجاء الحق وزهق الباطل، جب مہدی فاطمہ آئیں گے تو حق آئے گا، اور یہ حق اب اتنی قدرت کے ساتھ آئے گا کہ اب اس حق کے بعد باطل کا نام و نشان زمین سے مٹ جائے گا، زہق الباطل ختم ہو جائے گا، باطل اس کے بعد باطل کی کوئی گنجائش نہیں بچے گی، یہ امام عصر کی حکومت سے پہلے تک کے معاملات ہیں۔ بس عزیزو مجھے اور آپ نے بھی فیصلہ کرنا ہے، اور ہم اور آپ الحمدللہ اس فیصلہ کیے بھی لوگوں میں سے ہیں، آپ کا اس فرش عذاب پر موجود ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے حق کے کیمپ کا انتخاب کیا ہے، آپ کا اس فرش عذاب پر آ جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حق کو سمجھتے ہیں، حقانیت کو سمجھتے ہیں، حق کا ساتھ دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے جیسے بھی حالات ہوئے آپ نے ہم نے ہمیشہ مجالس برپا کیے، مجالس میں شرکت کی۔ بس عزیزوں اپنے موضوع سے اور نزدیک ہوتے ہوئے آگے بڑھوں، آج آخری دن آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ سعادت کا راستہ ہی جنت میں لے کر جائے گا، سعادت کا راستہ ہی کامیابی کا راستہ ہے، اور سعادت خداوند عالم نے اس دنیا کے اندر انبیاء کے ذریعے سے رکھی، انبیاء کا سلسلہ اوصیاء پر آیا، اوصیاء میں سلسلہ امام حسین علیہ السلام تک پہنچا، رسول اللہ کی وہ روایت جو آپ کے سامنے پڑھی بالحسین تسعدون، حسین کے ذریعے سے سعادت حاصل کی جاتی ہے، حسین کے ذریعے سے آگے بڑھا جاتا ہے، یہ رسول اللہ نے بیان کیا ہے، وہ والی آیت روایت ذہن میں آپ کے انشاءاللہ بے انذر تم میرے ذریعے انذار دیا جا چکا ہے، بے علی اہتدی تم علی کے ذریعے ہدایت کی جا چکی ہے، بالحسن آتی تم الحسن حسن کے ذریعے تمہیں نیکی اور احسان کرنا سکھایا گیا ہے، بالحسین تسعدون حسین کے ذریعے سے تمہیں سعادت کے راستے پر ڈال دیا گیا ہے، حسین کے دامن سے جڑے رہنا، حسین سے جدا مت ہونا، دنیا کوشش کرے گی تمہارے مقابلے میں آئے گی، دنیا شیطان آئے گا تمہیں حسین سے حسینی سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، یاد رکھنا حسین کے دامن کو مت چھوڑو، کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے بیان کیا من عادا ہو، جو حسین کو چھوڑ کر چلا جائے گا کیا ہوگا، خداوند عالم اس کے اوپر جہاں جنت کی خوشبو کو بھی حرام قرار دے، حسین بابوں من ابواب الجنہ، رسول اللہ نے کہا حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ بس عزیز و خدا نے یہ سعادت کا راستہ رکھا، اس سعادت کے رستے پر چلنے کی ہمیں ہدایت کی، امام حسین کا راستہ آسان ترین راستہ بنا دیا۔ تھوڑا سا اپنی گزشتہ 8 دن کی بحثوں کو اگر دہراتا ہوا تیزی سے آگے بڑھ جاؤں، اب تک جو ہم نے بیان کیا اس میں یہی بیان کیا کہ امام حسین کا راستہ آسان راستہ ہے، اب تک ہم نے یہ بیان کیا امام حسین کے راستے کو خدا نے سہولت والا راستہ رکھا ہے، اب تک ہم نے یہی بیان کیا کہ امام حسین کے ذریعے سے خدا جلدی قبول کرتا ہے، اب تک ہم نے یہ بیان کیا کہ امام حسین کے ذریعے سے خدا گناہگاروں کو بخش دیتا ہے، اب تک یہی بیان ہوا ہے آپ کے سامنے کہ خدا نے امام حسین کے دروازے کو رکھ کر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور امام حسین کے ذریعے سے راستے کو آسان بنا دیا، امام حسین کا راستہ شارٹ کٹ ہے خدا تک پہنچنے کے لیے، مختصر راستہ ہے لیکن بھرپور راستہ ہے، تمام عزتوں کے ساتھ ہے، عزت والا راستہ ہے، یہ عشق یہ محبت امام حسین ہمارے لیے سرمایہ نجات ہے، اس سرمایہ نجات کے تحت ہم آگے بڑھ رہے ہیں. بس خدا نے انسان کو سعادت کے ساتھ بھیجا, سعادت کا راستہ بتا دیا, لیکن اب انسان کی جو خلقت ہے اس کے اندر بیان ہوا سورہ 3 کے اندر, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه الى اسفل سافلین الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. ہم نے انسان کو بنایا, بنانے کے بعد ہم نے کیا کیا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین نظام پر انسان کو خلق کیا. نہ ستاروں کا وہ نظام ہے, نہ کہکشاؤں کا وہ نظام ہے, نہ دریاؤں کا وہ نظام ہے, نہ افلاک کا وہ نظام ہے, جو نظام انسان کے اندر رکھا ہے. اس کو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا, صلی اللہ علیہ وسلم محمد. امام نے کیا بیان کیا, اتز و معنک جرم صغیر وفیکن توا عالم اکبر. تم اپنے بارے میں کیا سوچتے ہو, اے انسان کیا سوچتے ہو اپنے بارے میں, کہ تم اس کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہو, ایک چھوٹی سی چیز ہو؟ نہیں, تمہارے اپنے اندر عالم اکبر سمایا ہوا ہے. خدا بند عالم نے تمہارے اندر عالم اکبر رکھا ہے. تم خدا کی زمین پر خدا بند عالم کا شاہکار ہو. ٹھیک ہے, خدا نے بیان کیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا. ثم رددناه اسفل سافلین, اس کے بعد اس کو نیچے کی طرف دھکیل دیا. کیوں دھکیل دیا؟ کیونکہ انسان کے اندر صلاحیت ہے اوپر آنے کی. اب یہ راستہ اختیار سطح ہو, اب یہ راستہ اختیار سطح کرنا ہے. کون اس نقصان سے بچے گا؟ الا الذین آمنوا, جو صاحبان ایمان ہوں گے, جو رسول اللہ کے اوپر لائے ہوئے قرآن پر, ان کی آیات پر ایمان رکھیں گے, جو قرآن رسول اللہ الفاظ کی صورت میں دیں گے اس پر بھی ایمان رکھیں گے, اور جو قرآن ناطق علی مرتضیٰ کی صورت میں دیں گے اس پر بھی ایمان رکھیں گے. کیونکہ علی مرتضیٰ کو آیت الکبریٰ کہا گیا ہے, خدا اندی عالم کی سب سے بڑی نشانی ہے مولا متقین. علی پر بھی ایمان رکھیں گے, علی کے بعد علی کی آل پر بھی ایمان رکھیں گے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ہاں لیکن فقط یہ ایمان کا ادعا کافی نہیں ہوگا, فقط دعویٰ کافی نہیں ہوگا. ایمان کے ساتھ ایک چیز لازمی طور پر چلے گی, وہ کیا ہوگی؟ عمل صالح. عمل صالح ایمان کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اس ایمان کے سائے میں عمل صالح کرتے رہیں گے, ان کو وہ اجر ملے گا کہ جس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. پھر یہ جاری رہنے والا ہے. بس انسان خلق ہوا, گھاٹے میں جا رہا ہے, گھاٹے سے نکلنے کے لیے ایمان اور عمل صالح چاہیے. عزیز و خدا نے اس دنیا کے اندر انسان کو کیوں بھیجا؟ سورہ جو ہے وہ ایک سورہ کی آیت ہے, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, سورہ ملک کی آیت. پاک ہے وہ ذات کے جس کے ہاتھ میں قبضہ قدرت ہے, سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے, وہی ہر چیز کا مالک خالق ہے. بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر, الذی خلق الموت والحیاۃ, اسی نے موت اور حیات کو خلق کیا. کیوں؟ لیبلوکم ایوکم احسن عملا, تاکہ یہ جان سکے تم میں سے کون احسن عمل کر رہا ہے. خوب توجہ کیجیے گا, جب تک کی جو ہماری بحث ہے اس کا آج خلاصہ بیان کر رہا ہوں. احسن عمل کے لیے خدا نے خلق کیا ہے, ہم اس کو بیان کرتے آ رہے ہیں آپ کے سامنے. خدا انسانوں سے اکثر عمل کا طالب نہیں ہے, خدا انسانوں سے کثرت عمل کا طالب نہیں ہے. خدا بند عالم انسانوں کو نہیں کہہ رہا کثیر عمل لے کر آؤ, خدا کہہ رہا ہے قلیل لے کر آؤ مگر پاکیزہ عمل لے کر آؤ, قلیل لے کر آؤ مگر با اخلاص خلوص کے ساتھ لے کر آؤ, قلیل عمل کے ساتھ آؤ. میں قلیل کو قبول کرنے والا ہوں, مگر کون سے قلیل عمل کو؟ جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے, جو خدا کی خاطر ہو, جو ائمہ کے رستے پر چلتے ہوئے ہو. لہذا لیبلوکم ایوکم احسن عملا, خدا نے تمہیں آزمانا ہے تم میں سے کون بہتر عمل انجام دیتا ہے. پھر اس عنوان سے خدا نے انسانوں کی تین کیٹیگریز بھی بیان کر دی. دیکھو مقابلہ ہے, یاد رکھو میں نے زمین پر بھیجا ہے. اب میں اور آپ اپنی مرضی سے تو زمین پر زندگی نہیں گزار سکتے, خدا نے بھیجا ہے, خدا ہی نے بتایا ہے, راستہ اسی نے دیا, اسی نے کہا میں نے تمہیں اس دنیا میں مسابقے کے لیے بھیجا ہے. ایک دوڑ ہے معنویت کی جس میں تمہیں ڈالا گیا ہے, اور اس دوڑ کا نتیجہ بھی خدا سورہ واقعہ میں بیان کر رہا ہے. دیکھو ایک وقت آئے گا تمہارے تین گروہ بن جائیں گے, تم اپنے اعمال کے سبب تین گروہ میں تقسیم ہو جاؤ گے. والسابقون السابقون, سبقت لے جانے والے, اصحاب الیمین نیکی پر رہنے والے, واصحاب المشأمہ برائیوں میں گھر جانے والے. یہ تین کیٹیگریز بنیں گی. سبقت لے جانے والا گروہ بہت آگے ہوگا, اصحاب یمین نیکیوں پر ہوگا مگر تھوڑا سست ہوگا. یاد ہے دو دن پہلے کی بحث ہم نے کی تھی کہ حسین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ہمیں کم پر راضی
نہیں ہونا چاہیے. امام حسین جیسا دامن ہمارے پاس ہے, کیوں کم پر راضی ہوں؟ حسین سفر طے کروانے والے. اصحاب الیمین نیکی پر ہوگا, اچھائی پر ہوگا, مگر تھوڑا کم ہمت ہوگا. سابقون کی نسبت اس کا درجہ بہت کم ہوگا. سابقون وہ ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے, سابقون وہ ہوں گے جو جنت کی ظاہری نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو رہے ہوں گے. کہاں ہوں گے یہ؟ ورضوان من اللہ اکبر, یہ جنت سے اوپر کی ایک منزل ہوگی جس کو رضوان خدا کہا گیا ہے. جو وہاں ہوں گے, خدا کی بارگاہ میں ہوں گے, یہ دائماً آئمہ کے حضور میں ہوں گے. خب یہ درجات ہیں جو سورہ واقعہ کے اندر بیان کیے, کہ تین درجوں میں تقسیم ہو جاؤ گے اس دنیا کے اندر. والسابقون السابقون اصحاب الیمین اصحاب الشمال. عزیزان محترم, مجھے اور آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ میں کس گروہ میں ہوں, ہم اور آپ کس گروہ میں جا رہے ہیں. اللہ نہ کرے کہ اصحاب المشأمہ میں سے ہوں, کہ انشاءاللہ کوئی حسینی ایسا ہو نہیں سکتا کہ اصحاب المشأمہ میں سے ہو جائے, گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو. ہاں, اپنے آپ کو اور آگے بڑھانا ہے, امام حسین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے, اس عشق کے ہوتے ہوئے ہمیں آگے جانا ہے, سابقون میں جانا ہے, سبقت لے جانے والوں میں سے ہونا ہے. بس یہ راستہ خدا نے دیا, اس راستے کے اندر خدا نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا. یہ میں آپ کے سامنے شروع سے بیان کر رہا ہوں. خدا نے یہ راستہ دیا, سعادت تک پہنچنے کا حکم دیا, سابقون کی منزل دکھا دی, اصحاب یمین کا بتا دیا, اور کہا کہ اب دوڑ ہے مانویت کی, آگے بڑھو. تمہیں میں رسول جیسا نبی دے رہا ہوں, نبی کے بعد علی جیسا ولی دے رہا ہوں, علی کے بعد آئمہ دے رہا ہوں. ان کے ہوتے ہوئے بھی اگر تم کم ہمت ہوئے تو قیامت میں مجھ سے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نے تمہیں موقع کم دیا تھا. تمہارے پاس تمام آئمہ دے کر حجت تمام کر رہا ہوں. خدا نے حجت تمام کی ہمارے لیے. عزیزان محترم, ہمارے لیے پیچھے رہ جانے کا, سست رہ جانے کا کوئی جواز نہیں ہے قیامت میں. خدا بند عالم, وہی میں آپ کے سامنے شروع سے عرض کر رہا ہوں, پنائیان کی جو بات تھی کہ خدا بند عالم سے ہم اپنی برائیوں کی نسبت شاید کہیں بار الہ مشکل تھا بچنا. خدا ہمارے سامنے کیا کرے گا؟ کہ اگر ٹھیک ہے برائیوں کا حساب بعد میں لیتے ہیں, پہلے یہ بتاؤ حسین کی محبت میں آگے بڑھنا بھی مشکل تھا کیا؟ جیسے مثال میں نے پانی کے گلاس کی دی تھی کہ پانی کا گلاس پی کر رکھ دو صلی اللہ علیہ کا یا ابا عبداللہ کہنا مشکل تھا کیا؟ میں اس ایک صلی اللہ علیہ کا یا ابا عبداللہ سے تمہارا راستہ بنا رہا تھا, تم نے کیوں غفلت کی؟ میں نے تمہیں چھوٹا چھوٹا کام دیا تھا, بہت بڑی بڑی چیزیں نہیں تھی. صلی اللہ علیہ کا یا ابا عبداللہ کہہ کر تم وہاں پہنچ جاتے خود بخود, کہ پھر جب وقت آتا تو تم قیام بھی کرتے, پھر تم اس جگہ تک پہنچ جاتے صلی اللہ علیہ کا یا ابا عبداللہ کہتے کہتے, کہ جہاں نائجیریا کا وہ شخص پہنچا کہ جس نے حسین تک کا سفر اکیلے طے نہیں کیا, اپنے ساتھ 2.5 کروڑ شیعوں کو شامل کر لیا. تم شروع تو کرتے حسین کے ساتھ, یہ میں تمام پیغامات ہیں جو کل تک میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں. عزیز خدا نے اس راستے پر ایسے چھوڑا بھی نہیں, راستہ بتایا, اس کے بعد ہماری مدد کے لیے اہل بیت علیہ السلام کو رکھا. اہل بیت علیہ السلام کو رسول اللہ کے بعد نجات کا ذریعہ قرار دیا. رسول اللہ نے اپنی زبانی بیان کیا, مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن ترکہا غرق. میرے اہل بیت کی مثال سفینۂ نوح کی مانند ہے, جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پائے گا, اور جس نے سفینے کو چھوڑ دیا وہ غرق ہو جائے گا. سفینۂ نوح کا واقعہ ہے, متعدد سوروں کے اندر ہے, سورہ ہود کے اندر بھی, مختلف سوروں کے اندر ہے. جناب نوح کے وقت جب جناب نوح نے تبلیغ کی اپنی امت کو, اپنی قوم کو, اور اس کے بعد لوگ ایمان لے کر نہیں آئے. اب خدا بند عالم بھی مہربان ہے عزیزوں, فوراً سے عذاب نہیں کرتا. حضرت نوح نے خدا بند عالم کے حضور درخواست کی بارہ الہ, اب عذاب نازل فرما. خدا نے جناب جبرائیل یا فرشتے کے ذریعے سے حضرت نوح کو کھجور کی کچھ گٹھلیاں بھیجوائیں. عصر ظہور کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, شیخ قرآن کی کتاب عصر ظہور, اس کے اندر کہتے ہیں خدا نے حضرت نوح کو کھجور کی گٹھلیاں بھیجوائیں. کہا نوح ٹھیک ہے عذاب دیں گے, قوم تم پر ایمان لے کر نہیں آ رہی, لیکن تم ایک کام کرو, پہلے کھجور کی گٹھلیاں زمین پر بو, جب اس کا درخت بڑا ہو جائے گا اس میں سے کھجوریں نکلیں گی تو عذاب آئے گا. خدا کتنا مہربان ہے, ہم اس پر بات کر رہے تھے. ایک دن میں نے خدا کی رحمت پر بات کی تھی آپ کے سامنے, امام حسین کے ذریعے سے خدا محبت اور رحمت تمام کر رہا ہے. خدا فوراً عذاب دینے پہ تیار نہیں ہوتا, خدا ایسے ہی عذاب نہیں کرتا. نوح نبی خدا ہے, تب انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں, 950 سال یا اس سے کچھ زیادہ تبلیغ ہے, لوگ ایمان لے کر نہیں آتے. حق بندہ تھا ان کا, کہیں پروردگار بہت ہو گیا, بہت تبلیغ کی, اب عذاب بھیج. خدا نے کہا بھیجوں گا عذاب, پہلے دن کھجور کی گٹھلیوں کو ہوگا, جب کھجور کی گٹھلیوں سے درخت بن جائے گا اس میں سے کھجور آئے گی, پھر عذاب بھیجیں گے. حضرت نوح نے کہا ٹھیک ہے. اب ساتھ رہنے والے, اس پہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ساتھ رہنے والے بعض اوقات کم حوصلہ ہوتے ہیں, ان کی آزمائش پر آزمائش ہوتی ہے. حضرت نوح کے ساتھ رہنے والوں کی پہلی آزمائش ایمان لانے پر تھی، اگلی آزمائش اس عذاب آنے اور نہ آنے پر تھی۔ حضرت نوح نے قوم کو بتا دیا، مومن صبر کرو، خدا کہتا ہے میں اس قوم کو تباہ کر دوں گا جو ایمان لے کر نہیں آ رہی، لیکن پہلے یہ ہوگا۔ اب ان لوگوں نے کھجور کی بھٹیوں کو بویا، اس کے بعد اس میں سے کھجور کی درخت نکلے، کھجوریں جب لد گئیں، اب خدا وند عالم سے پھر نوح نے کہا پروردگار، اب یہ کھجور کا درخت ایک دن میں تو بڑا نہیں ہوتا نا، سالوں لگتے ہیں کھجور کے درخت کو بڑے ہونے، یعنی اتنا عرصہ تو عذاب ٹالا ہے خدا وند عالم نے۔ حضرت نوح نے رخ کیا پروردگار، اب تو وقت آ گیا، خدا نے کہا نوح نہیں ابھی بھی نہیں، ابھی جو ان کھجوروں کی جو درخت میں کھجوریں لگی ہیں، اب ان کی گٹھلیوں کو دو، جب وہ درخت میں بدلیں گے پھر عذاب کی بات کریں۔ عزیزان محترم، متعدد مرتبہ یہ عمل دہرایا گیا، روایت میں بیان کیا گیا شاید 7 مرتبہ یہ عمل دہرایا گیا، یعنی ایک درخت بڑا ہوا، کھجور لگی، اس کے اندر پھر خدا نے کہا اب اس کی گٹھلی کو دو۔ یہ خدا مستقل ٹال رہا ہے، کیوں ٹال رہا ہے؟ تاکہ لوگ نوح کی طرف ایمان لے کر آ جائیں، ایک دوسرا جو ایمان لے کر آئے ان کا ایمان بھی پختہ کرنا ہے، ان کو بھی آزمانا ہے کہ ان کا ایمان کس درجے کا ہے۔ نوح بار بار عذاب کا وعدہ کرتے ہیں کہ خدا کہہ رہا کر دوں گا، اور پھر جب وہ نہیں ہوتا، روایت میں بیان ہوا بہت سے لوگ نوح کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، نوح تمہارا تو وعدہ ہی سچا نہیں ہوتا ہے، تمہارا تو وعدہ ہی پورا نہیں ہو رہا، یہ خدا کے طریقے کار ہیں۔ دھیان دیجیے، خدا وند عالم ایسی رحمت رکھتا ہے، لہذا اب جب وقت آ گیا، اب خدا نے کہا نوح ہمارے سامنے کشتی بنا، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا۔ خوب جناب نوح نے کشتی بنائی اور خدا کے حکم سے کہا اب اس کے اندر سوار ہو جاؤ۔ خود جناب رسول اللہ نے کیا بیان کیا، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہ بچے گا۔ حضرت نوح نے بلایا اور تقریباً 80 افراد مومنین اس کشتی میں سوار ہوئے اور باقی افراد سوار نہیں ہوئے۔ اب اس وقت جب عذاب کا حتمی فیصلہ ہو چکا تھا، عذاب آنا تھا، اور نجات کا واحد رستہ فقط کشتی تھی، خوب میں نے اس کو تفصیل سے اس لیے بیان کیا کہ سفینہ اہل بیت کی مثال کو سمجھ سکے، واحد راستہ اس عذاب سے بچنے کا، واحد راستہ اس مشکل سے بچنے کا کیا ہے، نوح کی کشتی ہے، خدا نے کوئی اور انتظام رکھا ہی نہیں ہے، اور اس کو ابھی آگے بیان کرتا ہوں۔ اب اس کشتی میں جب سوال ہونے لگے، پانی ابلنے لگا، مسجد کوفہ کے پاس سے جہاں پر وہ تنور آپ نے دیکھا ہے، مسجد کوفہ کے اندر وسط میں، جب مسجد کوفہ کے پانی ابلنے لگا، آسمان سے بارش برسنے لگی، نوح نے آثار عذاب دیکھے، لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو بلایا، انہی لوگوں میں نوح کا اپنا بیٹا بھی ہے۔ نوح اپنے بیٹے کو کہتے ہیں آ جاؤ، ان کا بیٹا کہتا ہے نہیں، میں بہت جلد ابھی جا کر اس پہاڑی کے اوپر پناہ لے لوں گا، یہ پہاڑی مجھے اس عذاب سے محفوظ رکھے گی۔ جملے کو سنیے گا، جناب نوح نے کہا لا عاصم الیوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے سوائے اس کے کوئی اور بچانے والا نہیں ہے۔ درود پڑے گا، ایک گزارش کی گئی ہے کہ سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کرتے ہوئے، خیال رکھتے ہوئے، تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیں تاکہ بعد میں مومنین کو مشکل نہ ہو۔ پیچھے اس طرف جگہ ہے ہمارے دائنی طرف، اگر مومنین کچھ یہاں سے اٹھ کے اس طرف آ جائیں تاکہ اس طرف بیٹھنے والوں کو آسانی ہو۔ درود پڑھیے محمد والے، بیٹا پانی دیجیے گا، جزاک اللہ۔ والدہ کی صلوات، عزیزہ نے محترم اس وقت جناب انہوں نے کیا کہا، لا عاصم الیوم من امر اللہ، آج کے دن خدا کے سوائے، اس کے امر کے سوائے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ اس کا امر کیا ہے، کشتی میں سوار ہو جائے، جو کشتی میں سوار ہوگا وہ بچے گا۔ اے نوح اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، یعنی دیکھو تم میرے بیٹے ہو، مجھ سے نسبت رکھتے ہو، مگر آج کا دن سوائے خدا کے کوئی اور بچا نہیں سکتا، مت سوچنا کہ کسی طرح بچ جاؤ گے۔ اس نے کہا تھا میں اس چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، پانی ابلنا شروع ہوا، پہلے چوٹی ڈوبی، بعد میں نوح کا بیٹا بھی ڈوبے۔ یہ مثال تھی جناب سفینہ نوح کی، رسول اللہ نے کہا میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے، یعنی کیا مطلب ہے اس کو، تھوڑا سا اس واقعے کو تفصیل سے میں نے سنایا ہی اس لیے تھا کہ اس کو ہم سمجھیں کہ اگر تمہیں دنیا و آخرت کی سعادت چاہیے، میرے بعد جو تباہی کا طوفان آئے گا، جو بے راہ روی کا، گمراہی کا، انحراف کا طوفان آئے گا، میرے بعد جو راستے سے ہٹایا جائے گا وہ جو میں بتا کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد اتنے فرقے بنیں گے, ان فرقوں میں سے کوئی ایک نجات یافتہ ہوگا, تو میں فقط یہ خبر دے کر نہیں جا رہا ہوں کہ ایک نجات یافتہ ہوگا, میں اس کی پہچان بھی کروا کے جا رہا ہوں کہ کون سا گروہ نجات یافتہ ہوگا, میں پہچان کروا کے جا رہا ہوں. کیوں؟ میں رحمت للعالمین ہوں, میرا کام فقط خبر دینا تھوڑی ہے, میں تمہیں عذاب دلوانے تھوڑی آیا ہوں. میں کون ہوں؟ مجھے یاد کرو, مجھے قرآن میں خداوند عالم نے کہا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. اے طٰہٰ, یہ قرآن اس نے تھوڑی نازل کیا تھا کہ اس کی وجہ سے آپ مشقت میں پڑ جائیں. رسول اللہ مشقت میں پڑھ رہے ہیں, خدا کو کہنا پڑا ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. اے طٰہٰ, یعنی میں اپنے الفاظ میں بیان کروں, اے حبیب, اے محمد, آپ اپنی ذمہ داری سے زیادہ ادا کر رہے ہیں. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ. آپ کا کام فقط تبلیغ ہے, ابلاغ ہے, آپ کا کام انذار ہے. نہیں آتے یہ لوگ, چھوڑ دیجئے. دوسرے سورہ میں خدا نے بیان کیا لَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ, شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں ان کے غم میں کہ لوگ ایمان لے کر نہیں آ رہے. آپ کا کام ان کو ایمان پر لانا نہیں ہے, آپ کا کام ابلاغ ہے. لیکن کیا کریں کہ رحمت للعالمین ہے. لہذا رحمت للعالمین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے قوم بچے, لیکن حقائق کی طرف بھی اشارہ کیا کہ دیکھو میرے بعد 72 فرقے 73 فرقے ہوں گے, ایک نجات یافتہ ہو. اللہ کے رسول بھی اس کی نشاندہی بھی کیجیے, نشاندہی کر کے گئے کہ میرے بعد جو انحرافات کا طوفان اٹھے گا, جو ہم کو اس کے راستے سے محور سے ہٹایا جائے گا, جو مشکلات امت پر آئیں گی, میں نجات کا راستہ بتا رہا ہوں. نجات کا راستہ میرے اہل بیت, اہل بیت کا راستہ ہے. میرے اہل بیت کی مثال کا سفینہ نوح, نوح کے سفینے کی مانند ہے. جس طرح اس وقت عذاب سے فقط نوح کا سفینہ بچا سکتا تھا, میرے بعد بھی اگر نجات ملے گی اہل بیت کے ذریعے سے توجہ کیجیے. یہ راستہ دکھایا رسول اللہ نے, دکھایا سعادت کا راستہ, دکھایا ہدایت کا راستہ, دکھایا حجت تمام کر کے گئے رسول اللہ اس دنیا سے. عزیزوں, لیکن اب اپنے موضوع عشق حسین کی طرف آ رہا ہوں. تھوڑا سا دوبارہ مجھے اندازہ ہے آج تھوڑا مسائب طولانی ہونے چاہیے ان شاء اللہ. جتنا وقت ساتھ دے گا, جتنا ہمت ساتھ دے گی, پڑھوں گا بھی. اور آپ مومنین سے بھی چاہوں گا کہ آپ نے جیسے اب تک فرش اعضا پر آنسو بہائیں, اس سے بہتر انداز میں آج آنسو بہائیے گا. شب عاشور, آج اپنی آوازوں کو نہیں روکیے گا, آج اپنی آنکھوں کو مت روکیے گا, بلکہ خدا سے طلب کیجیے گا کہ آپ کی آنکھوں میں آج آنسو آئیں. شب عاشور, لیکن انشاءاللہ اس سے پہلے بس چند مطالب رہ گئے, اس کو بیان کروں تیزی کے ساتھ. سفینہ نوح اپنی جگہ, اہل بیت علیہ السلام کا, امام حسین کا. میں آپ کے سامنے روزانہ عرض کرتا رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کا ایک خاص امتیاز ہے, امام حسین علیہ السلام کی خاص اہمیت ہے خدا کی بارگاہ آئمہ کے نزدیک. یہ روایت آپ نے سن لی کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے, لیکن امام حسین علیہ السلام کو الگ سے سفینہ کہا گیا ہے, الگ سے کہا گیا ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجاۃ. پورے اہل بیت کو جب کہہ دیا کہ میرے اہل بیت سفینہ نوح کی مانند ہیں, تو پھر حسین کو الگ کیوں کیا جا رہا ہے؟ حسین علیہ السلام کو الگ سے سفینہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ کیوں کہا گیا ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجاۃ؟ حسین بھی تو اسی اہل بیت کے سفینے کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ کمثل نوح میں ہے یا نہیں ہے؟ کمثل سفینۃ نوح میں ہے امام حسین. آغای انصاریان نے خوبصورت بات کی ہے اس کے ذیل میں, انہوں نے کہا کہ دیکھو بیان کیا رسول اللہ نے کہ میرے پورے اہل بیت سفینہ ہیں, مگر اس سفینے میں آنے کے لیے کچھ معیارات ہیں, کچھ میرٹس ہیں, ان معیارات کو تمہیں پورا کرنا ہوگا. ان میرٹس پر پورا اترو گے تو سفینہ نوح جو اہل بیت کا بتا کر جا رہے ہیں رسول اللہ, اس میں آ پاؤ گے. لیکن اگر تمہارے ہاتھ سے وہ سفینہ نکل جائے, مایوس نہ ہونا, پیچھے پیچھے حسین کا سفینہ آ رہا ہے. پیچھے پیچھے حسین کا سفینہ, حسین کے سفینے کو الگ قرار دیا, ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجات. اور پھر اس سفینے کی نسبت وہی روایت جو آپ بار بار سنتے ہیں کہ امام رضا سے پوچھا مولا کہ آپ سب سفینۂ نجات نہیں ہیں؟ امام نے کہا کیوں نہیں, ہم سب سفینۂ نجات ہیں. ولکن سفینۃ الحسین ہی اسرع و اوسع, لیکن حسین کا جو سفینۂ نجات ہے وہ وسیع بھی ہے, تیز رفتار بھی ہے. الگ سے امام حسین کو سفینۂ نجات قرار دیا ہے, امام حسین کا الگ مقام ہے, امام حسین کی ایک امتیازی حیثیت ہے, خدا نے ایک الگ اہتمام کیا. عزیزوں, خدا ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا کہ خدا نے حسین جیسے عظیم انسان و امام سے وابستہ کر کے کتنا بڑا احسان کیا. الگ سے امام حسین کو سفینہ نجات کرا دیا. آبائے انصاریات کہتے ہیں کہ اگر تم اس سفینہ اہل بیت میں سوار نہیں ہو پائے تو دیکھو حسین کا سفینہ تمہیں نجات دینے آئے گا. جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے اگر دریا میں کہیں طوفان آ جائے, کوئی کشتی غرق ہونے لگے,
تو بڑی کشتیاں چلتی ہیں لوگوں کو نجات دینے کے لیے، ان بڑی کشتیوں کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی چھوٹی کشتی بھی آتی ہے کہ اگر کوئی رہ گیا ہو کہیں بڑی کشتی سے نظر نہ آیا ہو تو چھوٹی کشتی اس کو سمیٹ لے۔ حسین علیہ السلام کو سبھی نے، حسین انسانیت کو سمیٹنے نکلے ہیں عزیز۔ حسین علیہ السلام کربلا میں اسی لیے آئے کہ کربلا حسین جانتے ہیں کہ میں ایسی جگہ جا کر زمین آباد کروں کہ جہاں بعد میں آنے والے کروڑوں انسانوں کو رہنے کی جگہ مل سکے۔ صحرا کا انتخاب کیا حسین، کیوں حسین شہر آباد کرنے جا رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام نکلے۔ بس یہ سفینۃ الحسین ہے عزیزوں جس میں مجھے اور آپ کو سوار کیا گیا ہے، میں اور آپ اس سفینے میں سوار ہو گئے ہیں، اس سفینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے پوری زندگی سفینے کے ساتھ گزاری ہے۔ لیکن اب یہاں پر ایران کے عالم دین بیان کرتا ہوں، ظاہر ہے ان کا نام علوی ہے، میں ان کا نام ابھی نہیں ریکال کر پا رہا، علوی ان کے والد کا بھی نام تھا، اسی سے میں نام لے رہا ہوں۔ تہران میں ایک روڈ تھا امیر آباد، اس پر مسجد تھی، مسجد امیر المومنین، اس کے پیش امام تھے۔ بہت خوبصورت بات انہوں نے کی ہے، بہت خوبصورت بات کی ہے ہم سب کے لیے، میں اپنے آپ کو پہلے رکھوں گا پھر آپ کی طرف آؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم میں سے کوئی شخص 10 منٹ کے لیے کسی عطاری کی دکان میں چلا جائے، پرفیوم شاپ میں چلا جائے، کیا ہوتا ہے 10 منٹ بعد جب باہر نکلتے ہیں تو ہمارے جسم کے اوپر، ہمارے بدن کے اوپر، کپڑوں کے اوپر خوشبو لگ چکی ہوتی ہے۔ اس 10 منٹ کے اندر جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں، 10 منٹ بعد جب باہر نکلتے ہیں تو وہاں کی خوشبو اپنے ساتھ لے کر نکلتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، کہتے ہیں 10 منٹ ہم میں سے کوئی کسی بوچر شاپ پر، قصائی کی دکان پہ کھڑا ہو جائے، کیا ہوتا ہے 10 منٹ کے اندر وہاں سے گوشت کی بو ہمارے جسم کے ساتھ آ جاتی ہے۔ ایسے ہی وہ کہتے ہیں کہ 10 منٹ کا اثر اتنا ہوتا ہے، حسین کے ساتھ جب پوری زندگی گزار چکے ہو تو دیکھو حسینی بو تمہارے اندر آئی کہ نہیں آئی، اپنے اندر تلاش کرو، زندگی ہو گئی حسین کے ساتھ بیٹھتے ہو، 10 منٹ کے اندر تاثیر لیتے ہو، 10 منٹ کے اندر تمہارے جسم کے اندر عطر کی خوشبو آتی ہے، حسین کے ساتھ زندگی گزار، کتنا حسینی رنگ آ جائے، کتنا حسینی خوشبو تمہارے وجود کا حصہ بنی۔ بس عزیزوں امام حسین علیہ السلام کی محبت تیز رفتار ترین راستہ ہے خدا تک پہنچنے کا، امام حسین علیہ السلام کا راستہ عشق احباب اللہ حسین کا راستہ آسان ترین راستہ ہے، ہر عبادت کا مزہ کچھ عرصے بعد ہے، امام حسین پر کیے جانے والے، پائے جانے والے آنسوؤں کا مزہ اور لطف انسان اسی وقت لے رہا ہوتا ہے جب آنسو آ رہا ہوتا ہے۔ بس امام حسین سے محبت کرنی ہے، امام حسین سے عشق کرنا ہے، امام حسین سے اسی محبت کے ذریعے میں نے عرض کیا ہم اور آپ خدا کی قربت کے نزدیک جاتے ہیں، اتقرب الی اللہ الی رسولہ الی امیر المومنین الی فاطمہ الی الحسن و الیک بموالاتک و بالبراءت من اعدائک۔ کل جو میں نے بحث شروع کی تھی آج اس کے دو نکات بیان کر کے ذہن تمام کروں، اس محبت کے راستے میں محبت کے ساتھ ساتھ دشمنی بھی ہے، یہ ذہن میں رہے، محبت آدھی ہوگی اگر انسان کو اپنے محبوب کے دشمن سے دشمنی نہ ہو۔ ممکن نہیں ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھتا ہوں اور امام حسین کے دشمن سے مجھے عداوت نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے، محبت کامل نہیں ہے، یہ عشق کامل نہیں ہے۔ انسان جس کو محبوب اور عزیز رکھتا ہے اس کے مد مقابل سے اس کے دشمن سے دشمنی کا اظہار کرتا ہے۔ کل آپ نے اس کے اندر تفصیل بیان کی تھی، کچھ خصوصیات کو پہچاننا ہے جو امام حسین کے مقابلے پہ آئے تھے ان کی خصوصیات کیا تھیں، کل آپ کے سامنے بیان کی تھی 2-3 چیزیں، آج ایک خصوصیت اور بیان کر رہا ہوں اور مصائب کی طرف چل رہا ہوں۔ ایک اور خصوصیت جس کو امام حسین نے بیان کیا کہ دیکھو ہم خود کہتے ہیں اپنی زبان سے، یا ابا عبداللہ ان السلم لمن سالمکم، میں اس کا دوست ہوں جو آپ کا دوست ہے، حرب لمن حاربکم، مخالف ہوں اس کا، دشمن ہوں اس کا، جنگ میں ہوں اس کے ساتھ جو آپ کا دشمن ہے، کب تک، الی یوم القیامہ، قیامت تک، میں اگر قیامت تک زندہ رہوں گا میں یہ کام کروں گا، آپ کے دشمن سے دشمنی، آپ کے دوست سے دوستی۔ اب دشمن ابا عبداللہ علیہ حسین کو پہچاننا ضروری ہے، اگر دشمن ابا عبداللہ علیہ حسین فقط 61 ہجری تک ہوتا تو زیارت عاشورہ کا یہ ٹکڑا مانا نہیں رکھتا پھر یوم القیامت تک، کہ میں قیامت تک دشمنی کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا دشمن چلے گا آگے۔ اب جو امام حسین کا دشمن تھا جو کربلا میں سامنے آیا تھا، اس دشمن کی خصوصیات کو پہچاننا ضروری ہے تاکہ ہمیں اس سے بیزاری کا اظہار کرنے کا موقع ملے، تاکہ ہم اس دشمن ابا عبداللہ حسین کے خلاف کام کر سکیں، تاکہ ہم امام حسین کے کیمپ میں رہ سکیں۔ کل 2 خصوصیات بیان کی تھیں اس دشمن کی، آج ایک اور خصوصیت، وہ کیا خصوصیت ہے؟ وہ خصوصیت اغفال ہے، غفلت ہے۔ جس چیز کی وجہ سے امام حسین کے مقابلے پہ لوگ آئے وہ غفلت تھی، اغفال ہو گیا، غفلت ہو گئی ان سے۔ جس چیز کی وجہ سے لوگ امام حسین کے مقابلے پر آ گئے وہ کیا چیز تھی؟ وہ لالچ تھی عزیزوں،
خوب غور کیجیے گا. مجھے اور آپ کو ہم نے یہ ساری بحث اس لیے کی کہ یہ محبت و عشق اب عبداللہ حسین ہمیں امام زمانہ کے دروازے تک پہنچا دے, امام کا ساتھ دے سکیں ہم. جو لوگ امام کا امام حسین کا ساتھ نہیں دے پائے ان کی خصوصیات کیا تھیں ان کو بیان کر رہا ہوں, اس میں سے آج ایک اہم خصوصیت کیا چیز تھی, فریب خوردگی تھی. دھوکے میں آ گئے, لالچ میں آ گئے, ہرس میں آ گئے. یہ جو ہرس ہے, لالچ ہے, تما ہے, عہدے کی ہو, مال کی ہو, پیسے کی ہو, جس چیز کی بھی ہو, یہ رکاوٹ ہے کہ انسان ائمہ کا ساتھ نہیں دے پاتا. اس کی مثال تیزی سے بیان کرتا ہوں, آگے پڑھ جاؤں. اس کی بہترین مثال کربلا کے اندر, جس کو مثال نہیں عبرت کہا جاتا ہے. اسی لیے ہم بعض اوقات جو گفتگو کرتے ہیں کربلا کا درس پیغام اور کربلا کی عبرت کے عنوان سے کرتے ہیں. عبرت کسی حادثے کے اندر موجود منفی پہلوؤں سے مثبت نتائج نکالنے کا نام ہے. منفی پہلو ہے حادثے کا, لیکن اس سے آپ مثبت نتائج نکالیں, یعنی عبرت لو اس سے. کیا ہوا کہ حسین علیہ السلام 50 سال بعد فقط, وہ حسین علیہ السلام کے جن کو لوگوں نے رسول اللہ کے شانوں پر بیٹھے ہوئے آنکھوں سے دیکھا تھا, وہ حسین علیہ السلام کے جن کو رسول اللہ کے زمانے میں لوگوں نے خود دیکھا تھا کہ حسین کو رسول اللہ اپنی زبان چوساتی, لوگوں نے خود دیکھا تھا کہ حسین علیہ السلام جب آتے ہیں رسول اللہ دیکھتے ہیں کہ حسین کا پاؤں الجھ رہا ہے, حسین زمین پر گرنے کے نزدیک ہیں, اللہ کے رسول اپنا خطبہ چھوڑ کر نیچے آتے ہیں حسین کو آغوش میں لے لیتے ہیں. یعنی اللہ کے رسول کو حسین کا گرنا برداشت نہیں ہے, مصائب پر ٹکڑا نہیں, لیکن کہوں یا رسول اللہ, سن 61 ہجری عاشور کا دن, اسی حسین کو سواری سے گرایا گیا تھا. عزیزان محترم, وہ پیغام سمجھنا ہے کس وجہ سے 50 سال کے اندر امت یہاں پہنچی. بہت ساری خصوصیات, ہم سے ایک خصوصیت اس کے امام نے بیان کی, ہرس, لالچ, دنیا کا عہدہ, دنیا کی لالچ. اس کے اندر انسان حق و باطل کی تمیز مٹا دیتا ہے. کس شخص کا تذکرہ ہے؟ عمر ابن سعد. جب یزید عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے پر حکومت حاصل کر لی, اختیار آ گیا, مسلم کو پکڑ لیا گیا, شہادت ہو گئی جناب مسلم کی, اب عبید اللہ ابن زیاد کو ایک ایسا چہرہ چاہیے کہ جس کے ذریعے سے امام حسین کے خلاف لشکر کو آمادہ کیا جا سکے. ایسا چہرہ تلاش کر رہا ہے عبید اللہ ابن زیاد. ایسے میں اس کو نظر آتا ہے کہ عمر سعد, عمر ابن سعد ابن ابی وقاص. کون ہیں عمر سعد ابن ابی وقاص؟ ان کے جو والد تھے وقاص ابن سعد, وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر پہلی جنگ کی تھی, اسلام کی خاطر پہلا تیر چلایا تھا. یعنی جب پہلی دفعہ اسلام اور کفر کا لشکر آمنے سامنے ہوا تھا, تو جو سب سے پہلے تیر پھینکنے کی سعادت حاصل کی تھی وہ وقاص نے کی, جو عمر ابن سعد کے والد سعد ابن ابی وقاص. عمر ابن سعد کربلا کے اندر آتا ہے, لیکن اس کو تلاش عبید اللہ نے کیا. ایک ایسا چہرہ چاہیے کہ جس کے ذریعے سے اہل کوفہ آمادہ ہو جائیں حسین کے قتل پر. عمر ابن سعد نظر آیا. عمر ابن سعد کیوں نظر آیا؟ اس لیے نظر آیا کہ اسے پتا ہے کہ عمر ابن سعد کی ایک کمزوری ہے. کیا کمزوری ہے عمر ابن سعد کی؟ عمر ابن سعد حکومت رائے کا جو ہے وہ منتظر ہے, حکومت رائے چاہتا ہے, رائے پر حکومت کرنا چاہتا ہے. ایک ہرس ہے, ایک لالچ ہے عمر ابن سعد کے اندر. یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے عزیزو. ہرس و لالچ آئمہ کے راستے سے جدا کرتی ہے. شناخت کے بعد, اگر شناخت نہ ہو تو مسئلہ دوسرا ہے, شناخت کے بعد, پہچان کے بعد عمر ابن سعد کو عبید اللہ ابن زیاد نے بلایا. اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھ, اس طرح کا معاملہ ہے, کوفے میں ہم نے حکومت حاصل کر لی ہے, اور اب تو حسین کے خلاف لشکر لے کر جا. عزیز علیہ محترم, عمر ابن سعد نے ابتدائی طور پر منع کیا, کہا میں معذرت چاہتا ہوں, میں اس معاذرے میں شامل نہیں ہونا چاہتا, میں حسین کے خلاف نہیں جانا چاہتا. یہ جملہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ چونکہ حسین کی عظمت سے واقف ہے. عرض کر رہا ہوں آپ, انسان حق کو پہچانتا ہے, مگر کچھ کمزوریاں ایسی اس کے ساتھ ہوتی ہیں کہ ان کمزوریوں کے ساتھ حق کو چھوڑ دیتا ہے. مجھے اور آپ کو اس کمزوری کو پہچاننا ہے اپنے اندر عزیزوں, اور دور کرنا ہے. زمانے کا امام منتظر کھڑا ہے, زمانے کا امام منتظر. عمر ابن سعد کے ساتھ یہ کمزوری تھی, پھر یقین جانیے اگر کسی کے ساتھ بھی کمزوریاں ہوں گی تو نتیجہ وہی ہوگا جو ماضی میں ہوگا. عمر ابن سعد کی کمزوری سے عبید اللہ باپ کا تجھے حسین کے خلاف جانا ہوگا. اس نے کہا کہ نہیں, میں حسین کے خلاف نہیں جاؤں گا, تو کسی اور کو یہ کام دے دے, میں معذرت چاہتا ہوں, میں تو شہر رہ جا رہا ہوں, پروانہ مل چکا تھا شہر رہ کا. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا دیکھ, حکومت کا معاملہ ہے, اگر تو نہیں جانا چاہتا ٹھیک ہے مت جا, شہر رہ کا پروانہ واپس کر, ہم تجھے شہر رہ بھی نہیں بھیجیں گے, وہاں کا والی بھی نہیں بنائیں گے. کرنا کیا چاہیے تھا اس کو؟ جو اس کے خاندان والوں نے مشورہ کیا, اس نے عبید اللہ ابن زیاد سے پہلے تو منع کیا, وہ نہیں مانا, اس نے کہا اچھا مجھے مہلت دو. عبید اللہ ابن زیاد نے اس پہ پریشر ڈالا, دیکھو سوچنے کا موقع نہیں ہے, حکومتی معاملات ہیں, اگر حسین پر ابھی پریشر نہیں ڈالا گیا تو مشکل میں پڑ جائیں گے, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے, چاہتا تو اسی وقت اس سے حامی بھروا لے, لیکن اس نے کہا نہیں مجھے سوچنے کا وقت چاہیے, ایک رات کی مہلت چاہیے. عبید اللہ ابن زیاد راضی ہوا, اچھا ٹھیک سوچ لے کل آ جائے, اس نے سوچنے کے لیے وقت مانگا, پہنچا, اپنے تمام گھر والوں کو جمع کیا, تمام گھر والوں کے سامنے عبید اللہ ابن زیاد کی پیشنہاد رکھی, کہا اس طرح سے عبید اللہ ابن زیاد نے کہا, تمام گھر والوں نے اس کے کہا کہ خبردار حسین کے خلاف قیام مت کرو, خبردار حسین کے خلاف مت جانا, دنیا و آخرت میں برباد ہو جائے گا. اس کے گھر والوں نے مشورہ دیا, اس نے وہاں پہ وعدہ کیا میں ایسے ہی کروں گا. رات کو اکیلے میں بیٹھا سوچنے لگا, اس کے کچھ اشعار ہیں جس کو بیان کیا گیا, رات کو بیٹھ کر سوچنے لگا کہ میں کیا کروں, ایک طرف جو ہے حسین کا خون ہے, حسین ہے, حسین کے اوپر آنے والی مشکل, اور ایک طرف جو ہے وہ میری آرزو ہے کہ میں چاہتا تھا کسی طرح رائے کی گورنرشپ مجھے مل جائے, رائے کی ولایت مجھے مل جائے, میں اس عرصے بعد اپنی اس ولایت تک پہنچ رہا ہوں, اپنی اس رائے کی حکومت تک پہنچ رہا ہوں, اس کے راستے میں اب کون رکاوٹ بن رہا ہے, کون رکاوٹ بن رہا ہے, حسین. عبید اللہ نے زیاد نہیں, اس نے اس کا حسین رکاوٹ, اس نے اپنے آپ کو راضی کیا, عزیزوں قائل کیا اپنے آپ کو, یہ وہی چیز ہے عزیزان محترم, میں عرض کروں گی تاریخ اپنے سفر کو دہراتی ہے, مجھے اور آپ کو ان چیزوں کو سمجھنا ہے, عشق عبداللہ سے ان برائیوں سے نکلنا ہے. ایسا ہی ایک واقعہ جناب یعقوب کے زمانے میں پیش آیا, جناب یعقوب کے بچوں نے کیا کیا, کہا کہ تمہارا باپ یوسف کو زیادہ چاہتا ہے, کیا کرو, فقتلوا یوسف اب اترہا ہوں, یا اس کو دور جو کسی جگہ پہ پھینک دو, یا تو مار دو یا کسی زمین پر دور دراز علاقے میں جا کر ڈال دو, جب یہ کرو گے اس کے بعد تمہارے باپ کی محبت تمہیں ملے گی, اس کے بعد تم اچھے انسان بن جانا. قرآن کی آیت ہے سورہ یوسف میں پڑھیے گا, پہلے مار دو یوسف کو یا کسی زمین پر پھینک دو, اور اس کے بعد جب یوسف کا معاملہ نمٹ جائے پھر تم اچھے انسان بن جانا, اس کے بعد اچھے ہو جانا. یہ شیطان کی تصویر ہے, شیطان دھوکہ دے, وہاں یوسف کے بھائیوں کو دیا, یوسف کے بھائیوں نے اپنے سگے بھائی کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا, سگے بھائی کو کنویں میں پھینک کر آ گئے, سگے بھائی کو جو ہے وہ صحرا میں چھوڑ کر آئے, اس حرص کی وجہ سے. یا عبید اللہ عمر ابن صاحب کے ساتھ بھی ہوا, جانتا ہے حسین کون ہے, پہلے منع کیا لیکن اس کے بعد کہا کہ نہیں میں اس رائے کو نہیں چھوڑ سکتا, صبح ہوئی آمادگی کا اظہار کیا, جیسے ہی آمادگی کا اظہار کیا فوراً عبید اللہ ابن زیاد ممبر پر گیا, اور جانے کے بعد اس نے خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا عمر سعد کے ساتھ نکل جاؤ, چونکہ عمر سعد کا چہرہ کوفے میں پہچانا ہوا تھا, لوگ جانتے تھے اس کو, اس کا ایک احترام تھا, اس کے باپ کی وجہ سے احترام تھا. نتیجے میں کیا ہوا, عمر سعد نکلا 4000 لوگوں کا لشکر لے کر امام حسین کے خلاف, 4000 لوگوں کا لشکر. عزیزان محترم یہ حرص, اس کو امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا, الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے غلام ہیں, والدین لائق علی السنتہم, دین ان کی زبانوں پر ایک چربا ہے, دین کی بات کرتے ہیں, اس دین کی بات بھی کب تک کرتے ہیں, ما درت معایشہم, جب تک ان کی زندگی اس دین کے ذریعے سے چلتی رہے, فاذا محسوا بالبلاء, اور جب یہی دین ذرا سی آزمائش میں لاتا ہے, قلت دیانون, تو دیندار کم ہو جاتا, دیندار چھوڑ جاتے ہیں. امام حسین نے اس کی طرف اشارہ کیا, یہ وہ پیغام ہے جو میرے اور آپ کے سب کے لیے, کربلا سب کے لیے ایک عملی پیغام ہے, ان الناس الناس عبید الدنیا, اس دنیا کی بندگی سے نکلو. عزیز حسین علیہ السلام اس دنیا کی بندگی سے نکالنے کے لیے آئے, حسین علیہ السلام کا لقب کیا ہے, ابا عبداللہ, ابا عبداللہ یعنی عبادت گزاروں کا سرپرست. امام حسین کربلا کے اندر آئے تاکہ دنیا کی بندگی سے نکل کر حسین کے ساتھ خدا کی بندگی کا سفر طے کر سکے. آؤ نکلو, ہمارا آپ کو بھی نکلنا ہے. میں نے عرض کیا اپنا نام ہے شب عاشور, شب شعور ہے, شب فکر ہے, اپنے آپ کو سوچنا ہے, اپنے آپ کو لے کر جانا ہے ان مقامات کی طرف. سوچئے رات کو بیٹھ کر, فکر کیجئے, امام حسین کے بارے میں سوچئے, امام زمانہ کے بارے میں سوچئے, اپنے آپ کو کربلا کے اندر رکھیے, اپنے اندر ان چیزوں کو دیکھیے جو ہمارے اندر خدا نخواستہ اگر ہوئی تو رکاوٹ بن سکتی ہیں, جن میں سے کل ایک کو بتایا تھا. کیا بتایا تھا کل, کہ اگر خدا کی یاد بھلا دے انسان تو اس پر شیطان غالب ہوتا ہے. دوسری کیا چیز بتائی تھی, حرام کا استعمال, اور آج تیسری دن دنیا کی حرص, لالچ, تمام, عہدہ ہو، پیسہ ہو، دولت ہو، کچھ بھی ہو، اس عہدے کی لالچ میں انسان حق اور نام کو پامال کر دیتا ہے، یتیموں کا مال کھا جاتا ہے انسان، حرص کے اندر آپ کے۔ بس عزیزوں، یہ پیغام ہے کربلا کا، شب عاشورا کا پیغام۔ عشق عباد اللہ ہمیں ان تمام برائیوں سے نکال سکتا ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا عشق اچھائیوں کا عشق، محبت عباد اللہ سے۔ امام حسین نے قربانی دی، اپنی جان قربان کی تاکہ مجھے اور آپ کو ہدایت کا پیغام مل سکے۔ عزیز عباد اللہ حسین نے ہمارے لیے جو کر سکتے تھے وہ کیا ہے۔ آپ خود انصاف سے بتائیے، کون سی قربانی ہے جو حسین نے دینے سے انکار کیا؟ کون سی قربانی، کون سا مصائب کا وہ حصہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں نہیں؟ کون سا؟ بچے کی قربانی موجود ہے، بیٹوں کی قربانی موجود ہے، عزیزوں کی قربانی موجود ہے، بھائی کی قربانی موجود ہے، اصحاب کی قربانی موجود ہے، بیٹیوں پر مصیبت موجود ہے، بہنوں پر مشکل موجود ہے، خیموں کا جلنا موجود ہے، پیاس موجود ہے، بھوک موجود ہے، ترس موجود ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ پر آ سکتی ہے اور حسین پر نہ آئی ہو؟ ایسی کوئی چیز نہیں۔ حسین نے تمام چیزوں کو جھیلا تاکہ یہ رستہ کھلا رہا ہے، تاکہ ہم اس عشق میں آگے بڑھتے رہے۔ بس عزیز، آج کی رات تھوڑا سا مصائب کی تفصیل ہونی چاہیے، بیان کرتا ہوں، اگر یہ لائٹ بھی بند ہو جائے تو تھوڑا سا اور ماحول بن جائے گا، لیکن آپ اپنے دلوں سے کربلا پہنچیے، خدا آپ کو نصیب کرے اگلے سال آپ بین الحرمین میں بیٹھ کر مصائب عباد اللہ حسین سن سکیں۔ شب عاشور، شب عاشور، امام حسین علیہ السلام نے چراغ بجھایا جانے کا کہا، صاحب نے منع کر دیا۔ عزیزوں، مراحل تیزی سے گزرتے چلے گئے، کل تک حضرت عباس کی شہادت کا تذکرہ ہو چکا، اب آج خود عباد اللہ حسین کی شہادت کا تذکرہ۔ میں رات کو جو کچھ ہوا اس کو نہیں پڑھتا، آپ دوسری مجالس میں انشاءاللہ سن لیں گے۔ بس یہ رات گزر گئی، صبح کا سورج طلوع ہوا، ایک ایک کر کے افراد صاحب شہید ہو گئے، اور آخر کار وہ وقت آ گیا جس کو آپ اپنی زیارت میں کہتے ہیں، السلام علیک یا ذکر المعتور، اے اکیلے رہ جانے والے حسین پر ہمارا سلام۔ عزیزو، اس اکیلے پن کو محسوس کیجئے گا، کبھی کبھی اس اکیلے پن کو محسوس کیجئے گا۔ آپ کے گھر سے کسی ایک کا جنازہ جاتا ہے، آپ اس کی جانے کو محسوس کرتے ہیں، مگر گھر کے دوسرے افراد ہوتے ہیں سہارا دینے کے لیے۔ اس جملے کے اندر بڑی چبھن ہے، السلام علیک یا بدر المعتور، اے کربلا کے میدان میں اکیلے رہ جانے والے حسین میرا سلام۔ یعنی اس جملے کو کھولیے، کیا مطلب؟ اے حسین جس کا بھائی عباس چلا گیا، جو حسین اپنے بھائی کے بازوؤں کر اٹھا کر لایا، اس پر سلام۔ اے وہ حسین جس کا جوان علی اکبر چلا گیا، وہ اپنے جوان کو خیمے میں لے کر آیا، اس پر سلام۔ اس پر سلام جس کا علی اصغر اس کے ہاتھوں پر قربان ہو گیا، اس پر سلام جس نے اپنے بھتیجے کی لاش کو کربلا سے سمیٹا، اس پر سلام جس نے اپنے بھانجوں کو خیمے میں پہنچایا، اس پر سلام جس کا حبیب چلا گیا، جون چلا گیا، مسلم چلا گیا، کوئی حسین کے پاس نہ بچا۔ السلام علیک یا مدر الموتور، اے تنہا رہ جانے والے حسین آپ پر سلام ہو۔ شب عاشورا ہے عزیزوں، جو مصائب کا حق ہے، رونے کا حق ہے، وہ حق ادا کرنا ہے۔ بس عزیزوں، وہ مرحلہ آ گیا، امام حسین علیہ السلام خیمے میں آئے، آواز دی، یا زینب، یا کلثوم، یا سکینا، علیکن منی السلام، اے شہزادیوں میرا آخری سلام قبول کرو، اس کے بعد اب ملاقات نہیں ہوگی۔ اللہ اللہ، بیان کیا گیا کربلا کے مصائب میں رخصت حسین شدید ترین مرحلہ تھا، سمجھ میں بھی آتا ہے، اکبر گئے حسین موجود تھے، ڈھارس موجود تھی، عباس گئے حسین موجود ہے، ڈھارس موجود ہے،
مگر اب بیویوں کو کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں حسین؟ اسی لیے کہا گیا شدید ترین مرحلہ رخصت اب عبداللہ کا ہے. آ کر کہا علیکم منی السلام, اے شہزادیوں میرا سلام قبول ہو. عزیزوں کوہرام بپا ہو گیا. امام حسین کی بیٹی آگے بڑھی, آگے بڑھنے کے بعد کہا بابا کیا اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا ہے؟ میرے مولا نے کہا بیٹا کیا کیا جائے, جس کے ناصر نہ بچے ہوں, جس کا کوئی مددگار نہ بچا ہو سوائے اس کے کہ وہ موت کی طرف بڑھے, اور کیا کر سکتا ہے؟ عزیز و سکینہ نے رونا شروع کر دیا. عجیب جملے ہیں, امام حسین علیہ السلام سے ایک جملہ کہا, بابا اگر جانا چاہتے ہیں جانے سے پہلے ایک کام کر دیجئے. کہا بیٹا کیا کام ہے؟ اللہ اللہ. ارے کوئی باپ ایسا بھی مجبور ہوتا ہے اولاد اس سے کچھ تقاضا کرے, باپ پورا نہ کر سکے, وہ بھی حسین جیسا باپ. سکینہ نے کیا کہا, بابا جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے ایک کام کر دیجئے, ردنا الی حرم جدنا, فقط اتنا کر دیجئے ہمیں ہمارے جد کے حرم تک پہنچا دیجئے, ہمیں مدینہ پہنچا دیجئے. گویا سکینہ کہہ رہی ہے بابا کل جو سفر شروع ہوگا, ارے میں شبر کے ساتھ نہیں چل سکتی بابا, میں خولی کے ساتھ نہیں چل سکتی بابا, مجھے حرم رسول میں پہنچا دیجئے. اللہ اکبر, حسین کے دل پر کیا گزری؟ حسین نے کہا بیٹا یہ ممکن نہیں ہے. پھر ایک جملہ کہا, کہا سکینہ ایک بات تو نے کہی میں پورا نہیں کر سکتا, بیٹی ایک آرزو میری ہے تو پورا کر دے گی؟ ارے سکینہ جگہ سے اٹھی, بابا کو گلے سے لگایا, بابا تو مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ حسین نے کہا سکینہ اپنے رونے کو تھوڑا کم کر لے, اے میری لخت جگر, ارے تیرا رونا طولانی ہے, ابھی آنسوؤں سے حسین کے جگر کو پارا نہ کرنا, آہستہ رو. میں کہوں گا حسین شاید کہہ رہے ہیں سکینہ سب کا رونا ایک دن ختم ہو جائے گا, ارے سب زندان سے چھوٹ کر مدینہ آ جائیں گے, تو روتے روتے دنیا سے گزر جائے گی, تیری قبر بھی شام کے زندان میں ہوگی. اجرکم اللہ. عزیز و مرحلہ گزرتا چلا گیا, میرا مولا سوار ہوا, سواری پر سوار ہو کر آگے بڑھا. عزیز و جیسے شب عاشور میں رویا جاتا ہے ویسا حق ادا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا, اپنے آنسوؤں کو مت روکو خدا کے لیے, اپنی آوازوں کو مت روکو. حسین روانہ ہو رہے ہیں, حرم کی جان جا رہی فاطمہ کا لال جسے فاطمہ نے چکیاں بیس بیس کر پالا ہے, ارے جس کا فاطمہ کو رونا برداشت نہ ہوتا تھا وہ حسین جا رہا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزیزو وہ مرحلہ بھی آ گیا, مولا میدان کی طرف چلے, مگر چلنے سے پہلے راوی نے بیان کیا, میرے مولا نے جناب زینب کو بلایا, کہا بہن زینب ارے مجھے وہ پرانا کرتا لا دو جو میری ماں نے آج کے لیے تیار کیا ہوا تھا. حسین نے وہ کرتا منگوایا, جگہ جگہ سے چاک کیا, اس کرتے کو پہن لیا. عباس مولفین نے بیان کیا ہے جناب زینب نے یہاں پر رک کر کہا بھائی جا رہے ہو وقت آخر ہے, ایک وصیت پوری کرنی ہے, ارے ذرا آگے تو آ جاؤ. حسین آگے بڑھے, جناب زینب نے گلے کا بوسہ لیا, بابا کی وصیت تھی. ارے جناب زینب نے اپنا عمل انجام دیا. حسین نے کہا بہن ایک کام مجھے بھی کرنا ہے, ارے اپنے بازوؤں سے رضا تو ہٹا دے, میں نے بھی تیرے بازوؤں کا بوسہ لینا ہے. حضرکم اللہ. عزیز و مرحلہ آیا, یہ بہن بھائی سے لپٹ کر اتنا روئی, زمین کربلا پر غش کھا کر گر گئی. عزیز و زینب ہے نا اس کا مسائب بیان کر چکا جس نے مدینے میں نکاح میں شرط رکھی تھی حسین کے ساتھ جاؤں گی کیسے برداشت کرے حسین جا رہے ہیں. عزیز و زینب غش کھا کر گر گئیں. عزیز و جب کوئی غش کھاتا ہے آپ کیا کرتے ہیں پانی کے چھینٹے مارتے ہیں پانی ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کو افاقہ ہو سکے. اب زینب غش کھا گئی پانی تو ہے نہیں مگر ایک پانی کا اہتمام حسین کر رہے ہیں اس کو آقا انصاریہ نے بیان کیا. عزیزو یہ دل کی باتیں ہیں اس طرح سمجھ لیجئے افاقہ ہونا ہے. زینب کے سر کو اپنی آغوش میں رکھا حسین نے رونا شروع کر دیا حسین کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو ارے زینب کے چہرے پر پڑے زینب کی آنکھ کھلی. عزیز و زینب نے دیکھ لیا پانی نہ ہو تو ایسے بھی کام کیا جا سکتا ہے. آقا انصاریان کہتے ہیں زینب اس عمل کا جواب دے گی. کب دیں گی؟ ارے جب عصر عاشور آئے گی حسین کا سر آئے گا. ارے سر کو دھونے کے لیے پانی تو نہیں ہوگا حسین اب بھی آنسو بہائے گی حسین کے سر و صورت کو صاف کرے گی. اجرکم اللہ وہ مرحلہ آیا عزیز و مولا روانہ ہو گئے جنگ شروع کر دی. ارے راوی بیان کرتا ہے میں تعجب میں پڑ گیا جس کے جوان بیٹے کو مار دیا گیا ہو جس کا بھائی اس سے لے لیا گیا ہو جس کے اصحاب بچھڑ چکے ہو وہ ایسے جنگ لڑ سکتا ہے. امام حسین حملے پر حملہ کرتے گئے واپس آ کر اپنی جگہ کھڑے ہوتے آواز دیتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پھر جنگ کرتے آگے بڑھتے. عزیزو اب جب میرا مولا واپس آیا تاریخ نے بیان کیا ایک مرتبہ پھر امام حسین خیمے میں آئے اب آ کر کہا اے میری بیویوں اے مقدرات عصمت و طہارت اب مشکلات کے لیے آمادہ ہو جاؤ اب حسین واپس نہ آئیں گے اب یتیمی کے لیے آمادہ ہو جاؤ. اب جو حسین نکلے اور جنگ کر کے آ کر جگہ پر کھڑے ہوئے حسین تھکے ہوئے تھے عزیزو اپنے دامن سے اپنا چہرہ صاف کر رہے تھے اسی اثنا میں ایک پتھر مارا گیا حسین کی پیشانی پر لگا ارے حسین کا خون چہرے پر آ گیا حسین اپنا خون صاف کرنے لگے اثنا میں تیر چلا تیرے سے شعبہ چلا عزیز حسین کے سینے میں پیوست ہو گیا. اللہ اکبر مقتل میں لکھا ہے حسین نے اس تیر کو اپنے پشت سے کھینچا ارے خون کا فوارہ ابلا حسین نے خون کو ہاتھوں میں لیا ایک چلو آسمان کی طرف روانہ کیا ایک قطرہ بھی زمین پہ واپس نہ آیا دوسرے چلو کو اپنے چہرے پر ملا میں اپنے نانا کے حضور ایسے ہی جاؤں گا. عزیز و مرحلہ گیا اب حسین سواری پر ہے مگر دشمن چاروں طرف سے گھیر چکا عمر سعد کہتا ہے دیکھتے کیا ہو حسین کو گھیر لو ارے کام تمام کرو. چاروں طرف سے گھیرا گیا تیر کمان میں جوڑے گئے ارے تیر چلا دیے گئے میں حسین کی کیفیت کیا بیان کروں. آپ جو سواری لے کر نکلتے ہیں شباہت حسین میں اسے زلزنا کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ اس پہ دونوں طرف سے اتنے تیر لگ چکے تھے کہ وہ پروں والا لگتا تھا ارے حسین کے جسم پہ تیر لگے. عزیز و حسین سے سملا نہیں جا رہا مگر کسی طرح مولا اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہیں. اتنے میں سنان ابن انس آگے بڑھتا ہے حسین کے سینے میں نیزہ ارے نیزہ گھومتا ہے میرا مولا زمین کربلا پر گر جاتا ہے. یا رسول اللہ جس حسین کا گرنا برداشت نہیں تھا ارے وہ زمین کربلا پر گر گیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ فاطمہ آپ کو جزائے خیر دے. عزیزوں مرحلہ آیا حسین اب زمین کربلا پر آ گئے مگر کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کر حسین کو ذبح کر سکے. کئی لوگ آگے بڑھے پیچھے ہٹ گئے, مگر امام زمانہ کا وہ جملہ کہ جب بی بی نے دیکھا گھوڑے کی زین پلٹی ہوئی تھی, ارے باہر آ کر دیکھا شمر امام حسین کے سینے پر سوار تھا. عزیزو آخری مراحل آ گئے, حسین کا سر سجدے میں ہے, آواز دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ, اے خدا تیرے سوا کوئی معبود نہیں, یا غیاث المستغیثین, اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے, اے عزیزو ادھر حسین سجدے کی حالت میں ذبح ہوئے, ادھر امام کی سواری نے اپنے چہرے کو خون حسین سے آغشتہ کیا, ارے خیمے کی طرف روانہ ہوئی, جا کے زینب کو خبر دوں زینب تیرا بھائی نہ رہا. عزیز سواری خیمے پر پہنچی, انہیں نادی ہوئی پہنچی, ارے بی بی آسر پیٹتی ہوئی باہر نکل آئی. عزیزو وہ مرحلہ آیا, کوئی کہتا تھا واہ حسینا, کوئی کہتا تھا واہ غریبا, مگر حسین کی بچی آہستہ سے چلتے ہوئے سواری کے پاس آ گئی, ایک سوال پوچھا, یا جواد آبی اے میرے بابا کی سواری, فقط مجھے اتنا بتا دے, اسقیا ام قتلوا ادشانا, ارے میرے بابا کو پیاسا مارا یا مارنے سے پہلے پانی دیا گیا. اجرکم اللہ, عزیز و زینب کو حسین نظر نہ آیا, زینب میدان کی طرف دوڑی, ایک چڑھائی پر پہنچی, ارے کیا دیکھتی ہے بھائی ہے, آواز دیتی ہے یا رسول اللہ, آسمان پر ملائکہ آپ پر درود بھیج رہے ہیں, آزا حسین کا المرمن بالدماء, ارے یہ آپ کا حسین ہے, اپنے خون میں غلطا ہے. عزیز و خدا کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھائے, وہ وقت آیا سر کٹا نیزے پر سر بلند ہوا, واہ حسینا واہ غریبا.
سیام الذین ظلموا ایام قلبیان قلبون علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بارے اللہ استوصل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, تیری رحمت کا واسطہ جہاں فرش عذاب چاس فرش عذاب آنے والے تمام مومنین و مومنات کی جان مال عزت آپ کی حفاظت فرما. خدایا تیری رحمت کا واسطہ جہاں عزاداری میں مشکلات ہیں, مخصوصاً سعودی عرب, بحرین, نائجیریا, کشمیر, ان جگہوں کے مومنین پر عزاداری کرتے ہوئے مشکلات ہیں, تمام مومنوں کی مدد فرما. دنیا میں جہاں کہیں مظلوم ہیں سب مظلوموں کی مدد فرما. تو تیری رحمت کا واسطہ اس امام حسین کو ہمارا دنیا اور آخرت کا سرمایہ نجات قرار دے. امام حسین علیہ السلام کی محبت میں ہمارے دلوں میں مزید اضافہ فرما, اس عشق کے ساتھ ہمیں زندہ رہنے اور اس عشق کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. خدایا امام عصر کے ظہور کا زمینہ فراہم کرنے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما, حسینیت کو سمجھنے اس کا پیغام عام کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرما. تمام مراجع اعظام کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما, رہبر محسن کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما, اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل.